الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متوازات الحمدللہ سلسلے وار تجمع قرآن میں ایک طویل مکی قرآن ہمارے زیر مطالعہ ہے. یہ 14 مکی سورتیں ہیں سورہ یونس سے اور سورۃ المومنون تک. اور مکی سورتوں میں جو بڑے اہم مضامین ہیں ان میں توحید کا، آخرت کا، رسالت کا بیان اور اس میں خاص طور پر تذکیر کا پہلو ہے کہ جو کہ نمایاں ہے. تذکیر کے دو انداز ہیں کہ جو کہ بیان کی جاتے ہیں، تذکیر بِعَلَىٰ اِلَّا اور تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ. تو سورہ یونس کا جو غالب موضوع ہے وہ تذکیر بِعَلَىٰ اِلَّا ہے. اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت ہے کہ جو کہ بالخصوص عرب کے معاشرے میں مشرکین عرب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دی جا رہی ہے، اور بالعموم پوری انسانیت کے لیے اس میں علم و حکمت اور توحید کے خزانے ہیں کہ جو کہ موجود ہیں. تعویل خاص کے اعتبار سے قریش مکہ کے جو اعتراضات ہیں، ان کی جو ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، ان کے مشرکانہ عقائد اور افعال، ان کا تذکرے ہیں کہ جو ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانا، بلکہ اس کے مقابلے میں مطالبات اپنے پیش کرنا کہ قرآن میں کچھ ترمیم کر دیں، اس میں کچھ رد و بدل کر دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، تو یہ مطالبہ بھی ہے کہ جو پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئے. تو بہرحال ان کا جو انجام بد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. آج کا جو رکوع ہم نے آغاز کرنا ہے، اس کی 5 آیتیں انشاءاللہ ہم آج مطالعہ کریں گے. یہ تیسرا رکوع ہے سورہ یونس کا، اور آغاز میں انسان کی جو احسان فراموشی ہے اس کا تذکرہ ہے. یعنی تعویل خاص کے اعتبار سے تو طرز عمل قریش مکہ ہی کا ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے، مشرکین عرب کا. ان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اس وقت تو خوب گڑگڑاتے تھے، پکارتے تھے اللہ کو، اور کوئی 360 بتوں میں سے کوئی بت یاد نہیں آتا تھا، نہ لات نہ منات نہ عزا، بلکہ جو فطرت میں توحید رچی بسی ہے، جس رب کا وہ اقرار کر کے عہد الست سے وہ اس دنیا میں آیا ہے، وہی رب ہے کہ جو کہ مصائب میں اسے یاد کرتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات اس مصیبت اور اس پریشانی سے انہیں نجات دیتا، تو فوراً ہی اللہ کی ناشکری پر وہ اتر آتے اور اپنے رب کو جو ہے وہ ایسے بھول جاتے کہ جیسے کہ مصائب میں انہوں نے اس رب کو پکارا ہی نہیں تھا. تو یہ تاویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا طرز عمل ہے کہ جو تاویل عام کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا ہے. یعنی جو انداز اسلوب ہے وہ خطاب کا رخ خاص نہیں ہے، بلکہ عموم میں اس کیفیت کو، انسان کی احسان فراموشی کو وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تاکہ قرآن مجید کیونکہ رہتی دنیا تک کے انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لہذا ہر انسان اس قرآن میں اپنا آئینہ دیکھے اور جو یہ احسان فراموشی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، انسان کی جو یہ خرابی بیان کر رہا ہے، جس کے اندر بھی یہ پائے جائے، لہذا اس خرابی سے وہ نجات حاصل کرے اور احسان کا بدلہ احسان، جس طرح سے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا کہ حل ایسا حل جزا الاحسان و الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ کیا ہے، وہ احسان ہی ہونا چاہیے، تو اسی روش پر جو ہے وہ گامزد ہو جائے. تو بہرحال اس تمہید کے بعد انشاءاللہ اب آیات کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، اور جب بھی ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اس کے بعد کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچی تھی، تو لہذا یہ رحمت بھی رزق کی فراوانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں اس سے نواز دے، اور کوئی آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں، کاموں میں آسانی پیدا کر دے. تو لہذا یہ کئی اعتبارات سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے رہتے ہیں انسان کو، اپنے بندوں کو. لہذا جب بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم رحمت کا کوئی مزہ چکاتے ہیں انسان کو، لوگوں کو، اس کے بعد کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی تھی. قرآن مجید میں یہ فلسفہ بار بار ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹی تکالیف اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، بیماریوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، اور یہ کیوں بھیجتا ہے؟ لال لہم یتضرعون، کہ تاکہ لوگ گڑگڑائیں، لال لہم یرجعون، کہ تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹیں، اپنے گناہوں پر توجہ کریں، کہ جن گناہوں کے سبب، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے قرآن مجید کا، کہ ما اصاب من مصیبتکم بما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے تم پر وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں جو یہ غضب بھڑکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مختلف عذابوں کی صورت میں، تو یہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگ اپنے گناہوں کی طرف پلٹے، رجوع کریں، گناہوں پر توبہ تائب ہو جائیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں، گناہوں سے پلٹ کر نیکیوں کی طرف آ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ان مصائب اور پریشانیوں کو نازل کر کے. تو لہٰذا اب انسان کا معاملہ کیا ہے، ایک احسان فراموش انسان کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اس کے بعد کہ انہیں ایک تکلیف پہنچی تھی، وہ تکلیف اللہ تعالیٰ دور کر دے. اذا لہم مکرون فی آیاتنا، تو اس وقت پھر ان کے چالے ہوتی ہیں، ان کے ہیلے ہوتے ہیں، ان کے اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے آیات میں، ہمارے احکامات میں، ہماری قدرتوں میں. لہذا یہ احسان فراموشی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس میں بے شمار مخلوقات ہیں، اس میں اشرف کون ہے؟ وہ انسان ہے، میں اور آپ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا، اس زمین کا ایک اصول ہے کہ جو کہ بنایا ہے کہ جو بھی اس زمین پر آیا ہے وہ امتحان کے لیے آیا ہے. اور امتحان جو ہے وہ دو اعتبارات سے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے, نعمتیں دیتا ہے, نعمتیں بخشتا ہے, اور اس میں امتحان ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے کہ نہیں. اور دوسرا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت چھین کے آزماتے ہیں, واپس لے کے آزماتے ہیں, کیونکہ وہ اس کی اصل تو مالک وہ تھا ہی نہیں. اصل مالک تو تمام چیزوں کا وہ اللہ ہی ہے, تو اللہ اپنی امانت واپس لے کے اس نعمت کو چھین کے آزماتا ہے. اور اس میں صبر کیا ہوتا ہے میرا اور آپ کا, کہ ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو کسی کو دے کر آزمانا کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں, کسی سے لے کر آزمانا کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ پوری زندگی میں جو ہمارا امتحان ہے اگر ہم نوٹ کریں تو وہ صبر و شکر ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صابر اور شاکر ہونے کی جو روش ہے نا وہ چاہتا ہے, وہ مطلوب ہے. لیکن جب انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول جائے اور آخرت پر اس کی نگاہ نہ ہو اور وہ شارٹ سائٹڈ ہو جائے, آخرت کی جو طویل اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے صرف نظر کر کے اور اس حقیر اور چند روزہ زندگی پر ہی انسان فوکس کر کے اور سمجھے کہ بس یہی دنیا, تو پھر اس سے جو خرابیاں جنم لیتی ہیں وہ یہ لیتی ہیں, ایک بہت بڑی خرابی کہ انسان صبر و شکر کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہ ہے کہ وہ شارٹ سائٹڈ ہو کے بس اسی دنیا کو جب سب کچھ سمجھ رہا ہے تو پھر اسی دنیا کے نفع کو ہمیشہ کا نفع سمجھتا ہے, اسی دنیا کے نقصان کو ہمیشہ کا نقصان سمجھتا ہے. اور یہ بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی ٹیڑھ ہے کہ جو انسان کے اندر آ جاتا ہے. فلسفہ یہ ہے دین اسلام کا, رب کائنات کا, کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا کے بیونڈ ایک اس پردے کے پیچھے ایک بڑی طویل زندگی ہے کہ جس میں ہمیں جانا ہے, اس مختصر زندگی کو گزارنا ہے. موت ہے کہ جو کہ اس زندگی کا خاتمہ کرے گی اور ہمیں ایک نئی طویل زندگی میں, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں یہ ہمارا ٹرانسفارمیشن ہو جائے گا, ہمارا انتقال ہو جائے گا, ہم منتقل ہو جائیں گے ایک طویل زندگی. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہاں جو بھی انحصار ہوگا وہ اعمال پر ہوگا, اور وہ اعمال جو ہے وہ کیے گئے ہوں گے اسی ایگزامینیشن ہال میں, اسی امتحان گاہ میں, یہ جو کہ زمین ہے, جو یہ دنیا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جس نے صبر و شکر کا دامن تھاما, اللہ کے احکامات سے جڑا رہا, وہ انسان ہے کہ جو رب کی نگاہ میں, شریعت کی نگاہ میں کامیاب انسان ہے, وہاں فلاح اور فوز ہے کہ جو کہ اس کی مستحق ہوگی. اور جس نے یہاں صبر و شکر کا دامن چھوڑا, تو لہٰذا یہ شخصیت ہے کہ جو امیچیور پرسنالٹی اور ہر لحاظ سے اللہ کی نافرمان, تو لہٰذا وہ نافرمانی ہی کا پھر رخ کرتی ہے, اسی راستے پر چلتی ہے اور اللہ کو ناراض کرتی ہے, اور پھر نتیجے کے طور پر آخرت میں اللہ کا غضب ہے, وہ جہنم کی ہولناکیاں ہیں کہ جو کہ اس کا پھر وہ مستحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ پورا فلسفہ ہے کہ جو انسان کا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے, کہ جب بھی ہم لوگوں کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں, ان کے رزق میں کوئی اضافہ کر کے, ان کی کوئی پریشانی کو جو ہے وہ دور کر کے, کوئی آسانیاں مشکل کو آسان کر کے, اس کے بعد کہ جب کہ وہ مصیبت یا کوئی تکلیف انہیں پہنچی تھی, تو اذا لہم مکر فی آیات ہی نا, تو اس وقت پھر اس کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں ہماری آیاتوں میں, ہماری قدرتوں میں مکر شروع ہو جاتے ہیں, ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں. اب اس آیت کو ذرا اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں, بحثیت مجموعی انسان کا, انسانیت کا مطالعہ کریں کہ جو اس وقت اس دنیا میں بستے ہیں, زمین پر بستے ہیں, تو یہ نقشہ ہمیں نظر آتا ہے آج بھی. یہ 1400 سال پہلے مشرکین عرب کا تو مسئلہ تھا ہی تھا, پچھلی نشستوں میں ہم نے سمجھا تھا, پس منظر میں وہ بات بھی ہے کہ زبردست قحط کا معاملہ آیا مکے میں, کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی, ایک مصیبت آئی انہیں کی نافرمانیوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ وقت کے رسول کو, اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کر دی اور بدترین قحط تھا. لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بتوں کو آزما لیا, بتوں کے سامنے نذرانے چڑھائے, ان سے منتیں مانگی بیکار. بالآخر پھر یہ تھک ہار کر اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور گڑ گڑا کر ان فرمایا کہ اللہ کے رسول, یہ قحط کا معاملہ ہے, ہماری جانوں پر اب بنائی ہے اور کوئی راستہ ہمیں نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لہٰذا آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے اور وہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے. آپ دل کی نرمی آپ کی, اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیے اپنے رب کے حضور اور دعا کی تو وہ قحط جو ہے وہ ختم ہو گیا، خوشحالی آ گئی. اور جیسے خوشحالی آئی تھوڑے ہی دنوں میں کس طرح سے یہ بلکتے ہوئے گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس دعائیں کرانے، جب وہ مصیبت ہٹی ہے رب نے ہٹائی تو فوراً ہی اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، وہی اپنی پرانی روش پر جو ہے وہ انسان آ گئے. آج بھی آپ کیفیت دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرب و جوار میں دیکھیں، کہیں بہت دور جانے کی لمبا سفر تاریخ کا کرنے کی ضرورت ہے، قریب قرب و جوار میں دیکھیں کیسے کیسے زلزلوں سے، کیسے بڑے بڑے سیلابوں سے، طوفانوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزما. جب وہ مصیبت آتی ہے طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، تو ہماری روش کیا ہوتی ہے؟ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر بھاگتے ہیں، باہر جمع ہو جاتے ہیں. اس مصیبت کے حوالے سے ہر ہر دعا جو ہے وہ یاد آتی ہے، فوراً رب کو پکارتے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی ہے اللہ کی طرف سے آسانی ہو جاتی ہے. تو کس طرح سے زندگی کے ہر ہر گوشے میں ہم اسی طرح کی روش، وہی پرانی روش کہ جو مصیبت آنے سے پہلے تھی، وہی سود خوری، وہی بے پردگی، وہی ڈرامے اور فلمیں کہ جو کہ گند ہم اپنے ہاتھوں سے لا کے اپنے گھروں میں، پھر وہی نظریں اسی پر جمی ہوتی، بالکل ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے کہ کوئی مصیبت آئی نہیں تھی کبھی، کبھی رب کو پکارا ہی نہیں تھا، کبھی گڑگڑائے نہیں تھے، کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں تھے، ایسی جو ہے وہ سختی ہے کہ وہ دل کا سخت ہو جانا وہ ہو جاتا جیسے وہ مصیبت ہے. تو یہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا مشاہدہ کریں. اور یہ ہے کہ ایک روش یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی اے اللہ اس وقت بہت تنگی ہے، کیا کروں، کہیں سے کوئی وسائل نہیں، کوئی مال کی فراوانی نہیں، بہت ہاتھ تنگ ہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، مصلے بچھتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھانا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اب تو میں سجدے میں گرا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے طویل طویل دعائیں ہیں کہ جو کہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ رزق کی فراوانی کرتا ہے تو لہٰذا کیسے جو ہے وہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، مستقل کوئی ہے کہ جو کہ مزاروں کو کریڈٹ دے دیتا ہے کہ وہاں میں گیا تھا، منت مانگنی تھی، فلاں چادر چڑھائی تھی، فلاں بزرگ کی یہ کرامات تھیں کہ جس کی وجہ سے وہاں جا کر میرا بیڑا پار ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی فوراً اللہ کو جو ہے وہ بھول جاتا. اور یہ ہے کہ پہلے تو کہتا تھا کہ اللہ کچھ پیسے آئیں تو میں تیری راہ میں دوں، مسجد میں لگاؤں، دین کے لیے جو ہے وہ خرچ کروں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نعمت بخشتا تو فوراً جو ہے وہ یعنی اپنی تجوری اور اپنی جیب کے ایک پیسہ جو ہے وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. دین کے لیے ضرورت بھی ہوتی ہے، تقاضا بھی ہوتا ہے، لیکن کیسے کیسے جو ہے وہ مکر پھر انسان کرتا ہے کہ ارے ابھی تو میری بچیوں کی شادی ہونا باقی ہے، ابھی تو میرا یہ گھر کی کنسٹرکشن ہے کہ جو کہ چل رہی ہے، ابھی تو یہ بس مسائل ہیں، گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا. اور بہرحال یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے کیسی جو ہے وہ عیاشیوں کے سامان ہے، کیسے کیسے شو پیس ہیں کہ جو کہ گھر کے ہر ہر کارنر پر وہ تزین اور آرائش کے لیے ایک ایک یعنی وال پر جو ہے وہ کیسے کیسے جو ہے وہ ڈیزائننگ وہ کرنا، اور فرنٹ ایلیویشن یہ ہو اور بیک ایلیویشن یہ ہو، اور کیا کچھ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ ہے کہ جو کہ بلا مبالغہ وہ ان آسائشوں پر کہ جو کہ یہاں آنکھ بند ہوئی اور یہاں جو ہے وہ سب کچھ ہاتھوں سے جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کر رہے ہوتا ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو یہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گرد و پیش میں اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں تو ہمیں ان آیتوں سے واقعتاً ان آیتوں میں ہمیں آئینہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اپنے نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ واقعتاً ان آیتوں سے ہمیں سمجھ عطا کرنا. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ہم وہ نعمت اسے بخشتے ہیں ایک تکلیف کے بعد، تو پھر شروع ہو جاتی ہیں اس کے اعتراضات ہماری آیتوں میں، ناشکریاں ہیں کہ جو کہ شروع ہو جاتی ہیں، مکر اور فریب ہیں، ہیلے ہیں کہ جو کہ شروع ہو جاتی ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی ان سے فرمائیے کہ اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر ہے کہ جو کر سکتا ہے. یعنی تم اپنی چالوں پر جو ہے وہ بڑا ناز کر رہے ہو کہ ہم نے یوں کر لیا، ہم نے یوں جو ہے وہ تقاضا آیا مال کا، ہجرت کا، جہاد و قتال کا، تو ہم اس طرح سے بہانہ بنا کے اپنے آپ کو بچا لیا. اپنی چالوں پر تم ناز کر رہے ہو، سمجھتے ہو کہ کیا خوب جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی لوگوں کے ڈال کے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو لہٰذا یہ جان رکھنا، اے نبی ان سے فرمائیے کہ اللہ پھر بہت جلد خفیہ تدبیر کر سکتا، تمہاری چالوں سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ پلاننگ ہے. اس کے سامنے تمہاری چالیں کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول ہیں یعنی فرشتے، یا رسول بمانا فرشتے، یہ ہے کہ جو کہ لکھ لیتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو، جو تم ہیلے کرتے ہو، جو تم سازشیں کرتے ہو، جو تم نیکیوں کی طرف جانے میں ڈیلے کرتے ہو. لہذا یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں کہ جو کہ نوٹ کر رہے ہیں، دیکھو جو یہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے تمہاری نافرمانیوں پر، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ جو ہے وہ غافل ہے، معذرت نہیں، اللہ غافل نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے ہر چیز، اللہ کے تو ہر علم میں، یعنی اللہ کے علم میں تو ہر شے ہے تمہاری، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے چھپ کر کیا کیا گناہ کرنا، وہ ایک آنکھ ہے کہ جو کہ دیکھ رہی، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور یہ ہے کہ تم پر گواہی قائم کرنے کے لیے یہ فرشتے ہیں ہمارے کرامن کاتبین، تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو، تمہارے اشاروں کو، تمہاری اداؤں کو، یہ سب چیزیں ہیں کہ جو کہ نوٹ ہو رہی ہیں، باقاعدہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی کتاب ہوگی کہ جو روز قیامت تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، اور کہا جائے گا اقرا کتاب، پڑھ لو اپنا یہ نامہ اعمال. اور وہ کتاب ایسی ہوگی کہ جس نے انسان کی پوری زندگی میں کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی عمل، کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی اشارے وہ نہیں چھوڑے ہوں، سب جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں انسان کی وہ جمع کر دی جائے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہوگی کہ جو بولے گی روز قیامت، یہ باقاعدہ بولے گی. اور ایک ہر انسان اپنے شر اور خیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہی جو قرآن وہ الفاظ ہیں آپ کے ذہنوں میں یقیناً آگے ہوں گے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. انسان ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کرے گا، خیر و شر کرے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. 14 سال پہلے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، تو سلوٹ کرنا چاہیے صحابہ کرام کو رضوان اللہ اجمعین، کہ جس زمانے میں کوئی کیمرے کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، آج تو کیمرہ ایجاد ہو گیا، اور انسان اپنے بنائے ہوئے ایجاد کیمرے سے کس طرح سے ایک ایک ادا کو، ایک ایک جملے کو کیپچر کر لیتے، کئی کئی سالوں بعد جو ہے وہ اپنی ان اداؤں کو، جملوں کو، اپنی چلت پھرت کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس ویڈیو میں. تو کیا خیال ہے کہ جب آج اتنا ہی بے بس انسان جب یہ بنانے پر قادر ہے، تو وہ ذات کے جو اعلیٰ کل شائن قدیر ہے، ذرا سوچیں کیا اس کی یہ قدرت نہیں ہے کہ ہمارے ایک ایک چٹھے بٹھے کو جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ چلا دے ہماری فکر. اور آج تو دنیا میں اگر کوئی ہماری پول پٹی کھل جائے تو کتنے لوگوں کے سامنے کھلے گا، آپ سوچیں 1000-2000 کو ایکسپوز ہو جائے گا ہمارا، لیکن سوچیں روز قیامت کتنی بڑی خلقت ہوگی. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اس میں انبیاء بھی ہوں گے، رسل بھی ہوں گے علیہم السلام، علماء بھی ہوں گے، فقہا بھی ہوں گے، صلحا بھی ہوں گے، فصحا بھی ہوں گے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان. لہذا یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے بڑی اسکرین پر ہماری جو حرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دکھا دے، تو ہم یہ ہے اصل رسوائی، کہ جسے قرآن کہتا ہے کہ اس رسوائی سے تم جو ہے وہ بچو، آج ہی اپنی آنکھیں کھول. لہذا اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ پھر اللہ بھی پھر جل خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، یہ یاد رکھ. اور بے شک ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو تم یہ ہیلے بازی کرتے ہو اور چالیں چلتے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو ہے وہ مثالیں دے کر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کی دعوت وہ دی جا رہی ہے، کہ وہی اللہ ہے کہ جو کہ تمہیں سیر کراتا ہے، یسیرکم وہ تمہیں سیر کراتا ہے، وہ تمہیں چلاتا ہے، کدھر؟ فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندروں میں. کون ہے یہ ذات؟ وہ اللہ کی ہے. آج انسان کہے کہ سمندر میں میں چل رہا ہوں، بڑے بڑے جہازوں میں، بڑی بڑی کشتیوں کو لے کر، لہذا یہ تو میں نے بنائی. انسان کہہ سکتا ہے نا کہ یہ بڑے بڑے جہاز میں نے مسخر کر لیے، میں نے جو ہے وہ بنائے ہیں، میں نے سب میرینز ہیں کہ جو کہ بنا لیں، جو سمندر کی یعنی اندر جو ہے وہ تیر جاتی ہیں مچھلیوں کی طرح، اور آسمان پر میں نے اڑنا سیکھ لیا جہازوں کی طرح، پرندوں کی طرح میں نے جہاز بنا لیے، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، سب میرین بنا لیا. لہذا آج بڑے بڑے فلاسفر نے یہ کہا، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ زمین کی سطح پر انسان بن کے کس طرح سے رہا جائے، یہ انسان نہیں سیکھ پا رہا. اور انسان بنانے والی وہ ہدایت نامہ وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، وہ اللہ کے رسول کی سیرت مطابق اس کو جو ہے وہ صرف نظر کرے گا تو پھر یہی ہوگا. اللہ تو فرما رہے ہیں ذرا غور کرو تم نے سب میرینز بنا لی, تو یہ جو اسباب اختیار کر کے تم نے سب میرین بنائی ہے, بڑے بڑے جہاز ایروپلین بنائے ہیں, یہ اس کے اسباب کس نے پیدا کی؟ آج سائنس کیا کر رہی؟ یہ انوویٹ کر رہی, یہ ایجاد کر رہی, کوئی نئی شے تھوڑی بنا رہی. یعنی کوئی شے نئی ہے سائنس نے بنا دی, ایسے تھوڑی. پہلے سے چیزیں موجود ہیں کائنات, ان کا بنانے والا کون؟ اللہ. اس اللہ نے انسان کے اندر یہ علم, علم الاسماء, وہ ایکوائرڈ نالج, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علم وہ رکھا, وہ دیا, اللہ نے دیا, اور اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. اب انسان اس میں اسٹرگل کر کے انوویٹ کر رہا ہے, جو پہلے سے چیزیں موجود ہیں اس کو منظر عام پر لا رہا ہے. لہذا کمال کس شے میں ہے؟ ان چیزوں کو بنانے میں ہے, یا ان چیزوں کو جو پہلے سے بنی ہیں ان کو منظر عام پر لانے میں؟ تو بہرحال کسی درجے میں یہ بھی ایک کمال تو ہے انسان کا, لیکن یہ کمال ہو نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ شے پہلے سے زمین پر موجود نہ ہو. تو وہ کس کی قدرت سے ہے وہ پہلے سے؟ وہ اللہ کی قدرت سے. آج سبمرینز ہیں, جہاز ہیں, یہ سارے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے ہیں تو ہم بنانے پر قادر ہوئے. ہمیں وہ علم عطا کر دیا اللہ نے تو ہم اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو جمع کرنے پر قادر ہے, ورنہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. تو وہی تو ہے اللہ کے جو تمہیں چلا رہا ہے سمندروں میں. آج تم سمندر میں کوئی سوئی ڈالو, سوئی وہ جو ہے وہ ڈوبتی چلی جاتی ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز ساز و سامان سے لدے ہوئے وہ ڈوب نہیں رہے. تو انجینئرنگ ہم نے کی ہے NDC سے, تو اس میں فلوئڈ میکینکس ہمیں سبجیکٹ پڑھایا گیا, اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ بوائنٹ فورس ہے کہ جو کہ چیزوں کو سطح سمندر پر جو ہے وہ دھکیلتی اوپر اور نیچے ڈوبنے نہیں دیتی. تو یہ بوائنٹ فورس تو ہے, سائنس نے اس کو ایجاد کر لیا, انوویٹ کر لیا, لیکن یہ بوائنٹ فورس بنانے والی ذات کون سی؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لہذا سوچو ذرا, بڑے بڑے جہاز تمہیں چلانے والا کون؟ لہذا فرمایا جا رہا ہے وہ اللہ ہی تمہیں چلاتا ہے, خشکی میں بھی اور تری میں بھی, سمندروں میں بھی. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم اپنی کشتیوں میں ہوتے ہو, اپنے جہازوں میں سفر کر رہے ہوتے ہو. وجرین بہم بریحن طیبۃن, اور وہ کشتیاں تمہیں لے کر جو ہے وہ چلتی ہیں پاکیزہ ہوا کے ساتھ. پہلے تو انجن نہیں تھے نا, لہٰذا اب تو یہ انجن ایجاد ہو گئے. پہلے تو ہواؤں کے ذریعے سے یہ کشتیاں اور جہاز ہیں کہ جو کہ چلتے تھے, بادبانوں کے ذریعے سے موو ہوتے تھے اور چپوؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ موو ہوتے تھے. اب تو انجن ایجاد ہو گئے, تو پہلے تو ہوائیں لے کر ان کشتیوں کو چلی ہیں تمہیں. وفرحوا بہا, اور اس سفر سے, سمندری سفر سے یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں, بڑا انہیں مزہ آ رہا ہے, بڑا انجوائے ہے کہ جو کہ سی کا وہ کر رہے ہیں, سفر وہ کر رہے ہیں سمندر کا. جا اتھا ریحن آصف, پھر ہوتا کیا ہے کہ بی سمندر میں جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, جہاز میں سوار ہوتے ہیں, تو ایک تند اور تیز ہوا ہے, تیز جھکڑ ہے کہ جو کہ آتا. وہ جا اہم الموج من کل مکان, اور ہر طرف سے موج ہے کہ جو کہ آتا, یعنی ایک طوفان ہے کہ جو کہ برپا ہو جاتا, سمندری طوفان. وہ زنو انہم احیط بہم, اور انہوں نے جان لیا کہ اب ہمیں گھیر لیا گیا ہے, اب یہ طوفان ہمیں چھوڑے گا نہیں. دعو اللہ مخلصین اللہ الدین, تو فوراً وہ پکارنے لگے کس کو؟ یعنی اللہ کو, خالص اس کی دین, اس کی اطاعت, اس کی عبادت کرتے. یعنی فوراً کون یاد آیا؟ وہ اللہ یاد آیا. اور یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا, وہ مشہور واقعہ بھی ہے, ابو جہل جو بدترین دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس امت کا فرعون اسے قرار دیا, اس کے گھر میں اس کے بیٹے کو اللہ نے ہدایت دینی تھی, حضرت اکرمہ بن ابی جہل, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلو قدر صحابی پھر ہوئے. یعنی یہ فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب فتح مکہ ہوا, اللہ کے رسول اہل ایمان فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے, تو اب یہ جان بچانے کے لیے نکلے مکے سے, اور حبشہ کی طرف سمندری سفر طے کرتے ہوئے یہ سارے مشرکین مل کر یہ بھاگ رہے تھے جان بچانے. سمندری سفر میں تھے, جہاز کشتی ہے, طوفان ایک دم سے آ گیا, ڈولنا شروع ہو گیا کشتی, اور ان کو یہ ہو گیا کہ بس اب ڈوبے کہ اب ڈوبے. اب تمام مشرکین نے فوراً پکارا کس کو؟ اللہ کو. 360 بت جو مکے میں رکھے, توحید کے مرکز میں وہ پوجا پاٹ کرتے تھے پوری زندگی, کوئی اس مصیبت میں یاد نہیں آیا، نہ لاد نہ منات نہ عزا، کوئی یاد نہیں آیا، فوراً اللہ کو پکارا۔ تو لہٰذا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدلنی تھی اللہ تعالیٰ، تو لہٰذا انہوں نے سوچا ہے یار یہ تو جس اللہ کو اب یہ پکارے ہم پکار رہے ہیں اسی اللہ کی تو دعوت اللہ کے رسول دے رہے تھے، 21 برس 22 برس 23 برس جو بھی دعوت ہے اللہ کے رسول کی وہ تو اسی رب کو پہچان کر اس کو قبول کرنے کی تھی۔ تو لہٰذا فوراً دل میں یہ آیا کہ اگر اللہ نے اس طوفان سے مجھے ہدایت یعنی نجات دے دی، فوراً واپس جاؤں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قبول ہو گئی دعا، اور یہ ہے کہ ارادہ کیا انہوں نے اور اللہ نے قبول کیا اور طوفان ہٹا ہے اور وہ گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا، اور جلیل قدر صحابی ہیں کہ جو کہ وہ رتبہ پا گئے، کس طرح سے وہ جہنم سے جو ہے وہ جنت کی طرف سفر ہے کہ جو کہ فوراً ہو گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فوراً اللہ کو انہوں نے پکارا خالص اس کی بندگی کرتے۔ اب یہ اللہ کی جو پکار ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ وہی پکار ہے کہ جس کو ہم قبول کر کے آئے تھے عہد الست، الست بھی رب کو تمام اروا سے، عالم اروا میں اللہ نے یہ عہد لیا تھا نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو میری آپ کی تمام انسانوں کی اروا نے یہ اقرار کیا تھا، قالو بلا شہید، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہ۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ توحید ہماری فطرت میں اللہ نے پرو دی، لہٰذا وہی پکار ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی، جیسے ہی اسباب کٹتے ہیں تو آخر میں پھر اللہ یاد آتا ہے۔ ڈاکٹرز جب جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم نے اپنی جو بھی کوشش تھی وہ کر لی، اب آپ دعا کیجئے، تو لہٰذا اس وقت یاد آتا ہے مسلح بستر اللہ یاد آتا ہے، حالانکہ بالکل آغاز میں اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے۔ فرمایا کہ دعو اللہ مخلصین اللہ الدین، اللہ کو وہ پکارنے لگے خالص اس کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے، لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے اس طوفان سے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ لیکن ہوا کیا، یہ انسان کی احسان فراموشی ہے۔ فلما انجاہم، پس جب ہم نے اسے نجات دی، انہیں نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو اسی وقت وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں ناحق زمین، فوراً سرکش ہو جاتے ہیں اور باغی بن جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی نعمتوں کو ناشکری اور کفران نعمت کر کے، اور کس طرح سے جو ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو غر کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اب اللہ رب پکار رہا ہے کہ اے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، بلا شبہ تمہاری جو بھی یہ سرکشی ہے، تمہاری جو بھی بغاوت ہے، وہ تمہاری جانوں پر پڑے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا جو وبال ہے تمہاری سرکشی اور بغاوت کا، وہ کس پر جائے گا؟ وہ تم ہی پر جائے گا، سراسر تمہارا نقصان ہے۔ تمہاری بغاوت سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، تمہاری شکر گزاری سے اللہ کے خزانے بڑھ نہیں جائیں گے، بلکہ سراسر تمہارا فائدہ اور تمہارا نقصان ہے۔ اگر باغیانہ روی اختیار کرو گے تو پھر یہ ہے کہ تمہارے اوپر ہی وبال جائے۔ اور آج بھی جتنے بھی باغی ممالک ہیں، سپر پار اپنے آپ کو سمجھنے والے، وہ ٹکے کے سپر پار نہیں، کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں۔ سپریم پاور آف دا ارتھ وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اس کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر بڑے بڑے زور آور قوم ہیں، یہ تو امریکہ برطانیہ کچھ نہیں ہے آج، ان سے زور آور قومیں پہلے زمانوں میں گزری، قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، کیسے کیسے جو ہے وہ کسی کو ہواؤں کے ذریعے سے، تیز جھپڑوں کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا، کسی کو پتھر برسا کے پوری پوری بستیاں الٹ کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا، کسی پر طوفان بھیج کے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ بڑی زور آور قومیں، سپر پار قومیں اپنے آپ کو سمجھنے والی، سپریم پار کے سامنے بالکل ڈھیر ہو گئی۔ تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ ایسے مکہ بھی نہیں بچیں گے، تھریٹس تو براہ راست ان کو ہیں، اور بالعموم یہ آج جو بھی یہ سرکش ہیں، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ ذرا سی ڈھیل ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بس جو چاہیں ہم کریں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ یہ جو بھی فلسطین کے مسلمانوں کا خون ہے، لہو ہے، یہ بولے گا، اور یہ رنگ ہے کہ جو کہ انشاءاللہ لائے، اس میں بہرحال امتحان ان کا بھی ہے، امتحان ہمارا بھی ہے کہ کیا ہم اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور آزمائشوں میں وہ اترے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور وہ پورے اتر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو سرکش ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کو جو ہے وہ نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ. یہ تمہارے سرکشیوں کا جو وبال ہے تم ہی پر جائے. متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کے زندگی کا متاع ہے کہ جس پر تم بھروسہ کر رہے ہو. آج اس سائنس سے ٹیکنالوجی پر تمہارا بھروسہ ہے کہ ہم نے اتنے میزلز اور اتنی ٹیکنالوجی ہے اور کیا کچھ ہے کہ جو کہ ہمارے پاس ہے اور ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. یہ تمہاری بھول بھلیاں ہیں اور تمہاری یہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, تمہاری یہ سوچ اللہ کے مقابلے. لہذا فرمایا جا رہا ہے یہ دنیا کے اسباب پر تمہارا بھروسہ, یہ تو چند روزہ برتنے کا سامان ہے. تمہیں الینا مرجعکم, پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے. تمہارا کلائمیکس یہ ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, پس ہم تمہیں جتا دیں گے جو بھی تم عمل کرتے ہو. ایک ایک عمل تمہارے سامنے لائیں. ہاں, جس دنیا پر تم اکڑتے ہو تو اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے آگے دے دی ہے کہ انما مثل الحیات دنیا کما ان. بلا شبہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے, ایک پانی کی طرح ہے. یہ پانی ہے, انزلناہ من السماء, جس کو ہم نے نازل کیا کہاں سے, آسمان سے. اچھا, یہ پانی آسمان پر کیسے پہنچا؟ اب یہ تو آج سائنس نے اس کو واضح کر دیا کہ پورا واٹر سائیکل ہے. یہ کتنی بڑی نشانی ہے, کتنی بڑی خلاقی ہے. انسان سوچے نظر ہے, کیا یہ الٹ اپ چل رہا ہے, خود ہی چل رہا ہے؟ یعنی ویپرائزیشن کا عمل ہو رہا ہے. یہ پانی سمندروں کا, دریاؤں کا ویپرائز ہو رہا ہے, بخارات کی ویپرز کی شکل میں اوپر اٹھ رہا ہے. کون لے کے جا رہا ہے بھائی اس کو اوپر؟ پھر یہ ہے کہ یہ پورا اوپر جا کے بادل ٹنوں پانی اس میں وہ بادلوں کی صورت میں وہ جمع ہو جاتا ہے. آپ انہی بادلوں میں اوپر جاتے ہیں اپنے جہازوں میں بیٹھ کر اور انہی بادلوں کو چیرتے ہوئے گزرتے ہیں, کوئی ایک بوند گرتی ہے؟ لیکن پانی گرتا ہے تو کب گرتا ہے؟ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. کہاں گرنا گرانا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. وہ ٹنوں پانی ہے کہ جو کہ نیچے آ جاتا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ جتنا پانی ویپرائزیشن کے ساتھ اوپر جاتا ہے اتنا ہی پانی بارش کی صورت میں نیچے آ جاتا ہے. انسان کو کوئی تنگی نہیں ہے پانی کے حوالے سے. تو یہ جو پانی کی شارٹیج ہے یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ لوٹ گھسوٹ جاری ہے, یعنی ٹینکر مافیا لگی ہے, واٹر بورڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے لوٹ گھسوٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جو ہمیں پانی کی شارٹ, ورنہ کبھی بھی زمین پر اللہ کی نعمتوں میں کمی نہیں تھی, وسائل میں کوئی کمی نہیں, ہماری حرکتوں میں جو ہے وہ جس طرح سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, سرکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اسی طرح سے نعمتوں میں کوئی کمی نہیں. تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا, دنیا کی مثال ایسے ہی. فاختلط بھی نبات الارض, پھر جیسے وہ بارش ہوتی ہے زمین کی سختی میں ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے, زمین اپنے خزانے اگل جاتی ہے. اور یہ ہے کہ ملا جلا یعنی ایک سبزہ ہے, نبات ہے, وہ نکلا ہے زمین سے. مما یاکل الناس والانعام, وہ کھیتی جو نکلی ہے زمین سے اس کو لوگ بھی کھاتے ہیں, لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, گندم وغیرہ وہ بوکھے, اور جو بھی گھاس پھوس ہے اس سے تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ جب زمین جو ہے وہ اپنی رونق اس نے لے لی, اپنی رونق پکڑ لی. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب کھیتی بالکل جوبل پر آ گئی, زمین نے اپنا گہنا پہن لیا, اپنے زیورات پہن لیے, جس طرح سے دلہن زیورات پہن کے سج جاتی ہے نا, اسی طرح سے وہ کسان جب وہ محنت کرتے ہیں, کاشت کرتے ہیں, بیج بوتے ہیں, اور پھر وہ جوبن پر آتی, لہٰذا کتنا متاثر کرتا ہے نا وہ لمحہ کسان کو کہ اس کی محنت جو ہے وہ اب رنگ لا رہے ہیں, بالکل ہریالی آ جاتی ہے, کھیتی لہلہانے لگتی ہے. اور وزینت, اور وہ مزین ہو جاتی ہے بالکل, اور یہ کہ وہ سج دھج جاتی. وزن اہلوہا انہم قادرون علیہا, اور جو زمین والے ہیں, جو وہ مالک ہیں اس کھیتی کے, وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں اور انہیں یہ یعنی بھروسہ ہونے لگتا ہے کہ انہم قادرون علیہا, کہ بے شک وہ اس زمین پر اس کھیتی کو لینے پر اب قدرت رکھنے والے, اب یہ کھیتی ہماری ہو جائے گی. لیکن پھر ہوتا کیا ہے, اتاہا امرونا لیلنا نہارا, پھر آتا ہے ہمارا حکم رات کے وقت یا دن کے وقت, کوئی عذاب, کوئی تیز جھکڑ, وہ اولے یا کوئی طوفان, وہ کوئی سیلاب. فجعلناها حصیدا, تو بس ہم اس کو بنا دیتے ہیں اس کھیتی کو بالکل کٹی ہوئی بیکار شے، کالم تغنا بلمس، اور ایسا کر دیتے ہیں اس کھیتی کو، اس لہلہاتے کھیت کو، کہ جیسے کہ یہ کل تھی نہیں، کوئی یہ زمین سجی نہیں تھی، یہ کھیتی کبھی لہلائی نہیں تھی، یہ آثار کبھی اس زمین پر تھے ہی نہیں کھیتی، بالکل ایسا کر دیتے کٹے ہوئے بھوسے کی طرح. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی آیات تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرے، تفکر کرے. اس مثال میں کیا غور و فکر کرنا ہے؟ دیکھیں غور کریں نا، یہ مثال آسمان سے بارش برسی، زمین نے اپنا یعنی خزانہ اگلا، کھیتی لہلہائی، جو محنت تھی وہ رنگ لائی، لیکن کھیتی کٹنے سے پہلے اور فائدہ پہنچانے سے پہلے ہی وہ تند و تیز عذاب اور وہ ہوا یا سیلاب وہ آگے، اور وہ پورا کھیتی ہے کہ جو کہ نیست و نابود ہو گئی. تو اس سے ہوا کیا؟ انسان کی ساری محنت کیا ہو گئی؟ وہ ضائع ہو گئی، کوئی ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. تو انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی تم ذرا غور کرو، یہ جو زندگی تم زمین پہ گزار رہے ہو یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، یہ ایک امانت ہے اللہ کی. تم اتنی تگ و دو کر رہے ہو، لیکن اللہ کو ناراض کر کے اگر تم نے واقعتاً اس دنیا سے رخصتی کی، تو لہٰذا روز قیامت کوئی کچھ جو ہے وہ تمہارے کک ہاتھ نہیں آئے. یہ ساری محنت ہے کہ جو کہ ضائع جائے گی، جس طرح سے وہ کھیتی جو ہے وہ ضائع ہو گئی انسان. اور چلو اس دنیا میں تو ایک دفعہ کھیتی ضائع ہو جائے کسی سیلاب یا طوفان کی صورت میں، تو ایک سپلیمنٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی میں دوبارہ محنت کروں گا تو اگلے سال ڈبل جو ہے وہ حاصل ہو جائے. لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوگے تو یہ ایسا امتحان ہے کہ جس کا کوئی سپلیمنٹ نہیں ملے، دوبارہ موقع نہیں ملے. ایک دفعہ تمہاری یہ دنیا چلی گئی، لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہاں جو بوئے گے، یہاں پر جو بو گے وہاں کاٹو گے. جیسے کہا جاتا ہے نا، دنیا مزرت الآخرہ، قول بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے. یعنی جو بھی تم یہ یہاں بو گے وہاں پر تم کاٹو گے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اسے یعنی کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں. آخری آیت ہے، بڑی اہم بات ہے کہ جس کا واقعتاً ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. یہاں دار السلام سے مراد کیا ہے؟ وہ سلامتی کا گھر، وہ جنت کے جو اللہ تعالی نے تیار کی ہوئی. اسے سلامتی کا گھر کیوں کہا؟ ایک اس میں رائے یہ ہے کہ وہاں جیسے انسان پہنچے گا وہ سلامتی ہی سلامتی میں آ جائے، پھر کوئی خطرہ انسان کو نہیں ہو کسی بھی نوعیت، ہمیشہ ہمیش کے وہ جنت، ہمیشہ ہمیش کی راحت ہے. رہ ہوں و ریحان ہوں و جنت انہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی ہر نعمت ہمیں نصیب ہے. ایک بات یہ کہے گی کہ دار السلام اس لیے کہا گیا کہ وہاں اہل جنت کا قول ہی کیا ہوگا؟ سلام سلام سلام، آپس میں ملیں گے اہل جنت، سلام سلام. فرشتے ہیں کہ جو کہ ان کی آؤ بھگت کرنے آئیں گے، تو وہ بھی سلامتی ہے کہ سلام علیکم، سلام ہے کہ جو کہ پیش کر رہے ہیں. لہٰذا وہ تو سلامتی کا گھر ہے، اللہ تو اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اور تم کس گھر کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہو؟ بحریہ ٹاؤن میں گھر مل جائے، ڈیفینس میں گھر مل جائے، کب تک کورنگی میں پڑے رہیں گے؟ 1000 گز 2000 گز کیا معیار زندگی ہے تمہارا؟ کہاں جا کے رکو گے؟ کوئی تو ہو تم لمٹ تمہاری، دنیا میں تم ایکسل پہ ایکسل کرتے جا رہے ہو اور آخرت کے حوالے سے زیرو پہ کھڑے ہو. لہٰذا شرم آنی چاہیے کہ ہم دین کا نام لینے والے اور دنیا پر اکتفا کر کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو اللہ تو تمہیں سلامتی یعنی اس جنت کی طرف، اس گھر کی طرف بلا رہا ہے. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ رہنمائی کر رہا ہے، وہ ہدایت دے رہا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے سیدھے راستے کی طرف. اور یہی وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا صراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو لہٰذا یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس پر ہمارا بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن جو انویزیبل ہے، وہ اسی پر بیٹھا ہے. تو اس کو دشمن سمجھتے ہوئے، اس کے ہتھکنڈوں سے اور حربوں سے بچتے ہوئے، ہمیں اسی صراط مستقیم پر گامزن ہونا ہے. اس صراط مستقیم کا جو زاد راہ ہے وہ یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سیرت مطہرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہمیں چمٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دار السلام کی طرف ہمیں پیش قدمی، اس جنت کی طرف ہمیں پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔